www.urduvoa.com.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे अक्वाम मुत्तहदा के इंसानी हकूक के दफ्तर का पाकिस्तान में सहाफियों और इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुनों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकयात पर तशवीश का इजहार। बात करेंगे मजहर अब्बास और दुर्दाना नजम से। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत वाले पैगामात, इंसदाद दहशत गर्दी के महकमे ने 87 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, बास नजरबंद। मजहब जैसे हसास मामलात पर मुतनाज़े मवाद को कैसे रोका जा सकता है, प्रोफेसर खुर्शीद नदीम और इमरान अहमद शरीक गुफ्तगू होंगे। और आखिर में अमरीका में सदारती उम्मीदवारों की मकबूलियत से मुतालिक ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्टें। इंतखाबात से पहले COVID-19 के खिलाफ वैक्सीन का मामला कितनी अहमियत इख्तियार कर रहा है, जहांगीर खटक से उनका तजिया लेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अक्वाम मुत्तहदा के इंसानी हकूक के आफिस की जानिब से पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों और इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुनों के खिलाफ हमलों या उनके खिलाफ तशद्दुद के वाकयात के ऊपर तशवीश का इजहार। अक्वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक का दफ्तर, उनके तर्जमान ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में उनके शदीद तहफ़ुज़ात बढ़ रहे हैं, बिलखसूस सहाफ़ी हों या इंसानी हकूक के जो सरगर्म कारकुन हों उनके खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है। और साथ साथ सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात से सामने आई जनीवा ऑफिस की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग थी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं जिनको महज आवाज़ उठाने की वजह से उनके ऊपर इहानत मज़हब का इल्ज़ाम लगा के इन चीज़ों में उनको ट्रायल किया जाता है। दूसरी तरफ इन्हीं दिनों में हम पाकिस्तान के अंदर भी ये सुनते हैं कि ख़वातीन सहाफ़ी बिलखसूस उनका एक पूरा ग्रुप है, वो अब बज़ाहिर लगता है कि कैंपेन एक मुहिम की सूरत में वो भी अपना नुक्ता नज़र उजागर करती हुई नज़र आती हैं। उनका मौक़िफ़ यह है कि उनको विक्टिमाइज किया जाता है, उनको बुलिंग का सामना करना पड़ता है, यानी गालम गलोच और इसके साथ साथ हरासमेंट जो है उसका सामना करना पड़ता है, डिजिटल हरासमेंट का इसका नाम दिया गया है। सो हर दो हवालों से हम बात करेंगे। मैं इसमें गवर्नमेंट का भी वर्जन देता चलूँ कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और ख़ासतौर पे उनके जो डिजिटल मीडिया को और डील करते फोकल पर्सन है डॉक्टर अरसलान खालिद, उनसे भी बात की है और उनका कहना यह था कि जितनी भी ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनसे मुतालिक जो रिपोर्टिंग हो रही है या उनको जो हरासा करने के लिए जो बातें की जाती हैं हम उसको देख रहे हैं और हम ये नहीं कहते कि ये जो है वो बेबुनियाद इल्ज़ाम आते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि वो तमाम अतराफ़ से, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि किसी एक पार्टी के लोग जो हैं वो नाशायस्ता ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हों, वो अतराफ़ से होती है और हम बिल्कुल इस रिपोर्टिंग को फैक्ट्स के ऊपर देखेंगे और उसका तजिया करेंगे। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए मजहर अब्बास साहब, किसी तारफ़ के मुताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया नगार हैं और इसके साथ साथ सहाफ़ियों की तंजीमों के साबिक सदर भी रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे PFUJ के। दुर्दाना नजम साहब हमारे साथ हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और बिलखसूस वीमेन एम्पावरमेंट राइट्स इन इश्यूज़ के ऊपर वो लिखती रहती हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का और खैर मकदम। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, ये कंसर्न्स पहले पाकिस्तान के अंदर भी डिस्कस हो रहे थे, अब इंटरनेशनल मीडिया से भी और इंटरनेशनल फोरम्स में भी गाहे गाहे आती रहती हैं, अब अक्वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक का दफ्तर ये बात बावर करा रहा है, कितने जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ग्राउंड्स पे पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है?
मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज उनकी बातें ठीक हैं, बाय एंड लार्ज जो सूरत हाल है, जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लिखना दबाव दो तरीके से आता है, एक बराह रास्त दबाव आता है और एक ये कि जिस अखबार या चैनल या उसके लिए वो लिख रहे होते हैं उसके थ्रू दबाव आता है, यानी बाद सिचुएशंस में ऐसा होता है कि उनके उनके आर्टिकल रोक दिए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका अब लिखना महाल हो गया है, उनको हायर नहीं किया जाता, टेलीविजन चैनल्स उनको हायर नहीं करते, मुश्किल हो गई है उनके लिए कम से कम अपनी फाइनेंशियल फाइनेंशियल सूरत हाल को लुक आफ्टर करना। جو لوگ اپنے یوٹیوب چینل وغیرہ نکال رہے ہیں ان کو بھی ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہے. یہ جو 2016 میں پیکا ایکٹ بنا تھا جو سائبر کرائم وغیرہ کو دیکھنے کے لیے اور اس طرح کی, اس کے تھرو بھی جو ریگولیشنز ہوئیں وہ دراصل ریسٹرکشنز میں تبدیل ہو گئی, اور اس میں بھی ٹارگیٹ جو ہے وہ میڈیا اور رائٹس ایکٹیوسٹ اور بلاگرز جو ہے وہ اس کا ٹارگیٹ ہو گئے. اب 2016 سے اب تک آپ اندازہ کریں کہ بے شمار جرنلسٹ اور رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جن کو گرفتار بھی کیا گیا, ان کے مقدمات بھی قائم کیے گئے. ہراساں کے دو طرح طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کو فائنینشلی جو ہے نقصان پہنچایا جائے, اس کے لیے بعض سچویشنز میں اخبارات کے جو بڑے میڈیا گروپس ہیں وہ خاص طور پہ جنگ اور ڈان جو ہے وہ خاص ٹارگیٹ رہے, ان کے اشتہارات بھی روکے گئے, ان کی سرکولیشن بھی, ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس میں رکاوٹ ڈالی گئی. پھر اسی طریقے سے چینلز کے حوالے سے بہت سے چینلز کو جو ناپسندیدگی سے دیکھے جاتے ہیں ان کو کسی دوسرے نمبر پہ ڈال دیا جاتا ہے, تاحال کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے لیول پہ کوئی آرڈر پاس آرڈر ایشو ہو اور اس کے بعد ان کو واپس ان کے نمبرز پہ لایا جاتا ہے. تو ایک ایک بالکل جو ہے وہ کانشس ایفرٹ نظر آتی ہے میڈیا فریڈم کو دبانے کی.
ایک تو بغیر باسا بھی ہو گیا نا, یعنی میڈیا فریڈم, ایک ہے کہ ڈائریکٹلی تھریٹس, یعنی اس میں فزیکل تھریٹس کی بات ہو رہی ہے, ایون ڈیجیٹل ہیراسمنٹ کی بات ہو رہی ہے, گالم گلوچ کی بات ہو رہی ہے, ان کو بلی کرنے کی بات ہو رہی ہے. سو یہ ایشوز بھی ہیں جو فیس کرنا پڑ رہے ہیں.
دیکھیے جنرلی ہمارے یہاں جو پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے پچھلے چند سالوں میں, اس میں گالم گلوچ بہت زیادہ آ گئی ہے. ایون پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دوسرے کے خلاف جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں, جو زبان استعمال کرتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہی چیزیں ان کے میڈیا سیلس کی طرف بھی چلی گئی ہیں. ان کے میڈیا سیل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ان لینگویج ہے وہ بھی ہمیں اب چونکہ وومن جو ہے جن کی تعداد پچھلے چند سالوں میں بہت بڑی ہے وہ سافٹ ٹارگیٹ بن گئی ہیں, وہ زیادہ ولنریبل ہیں, ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو ذرا سا ابیوز کر دو تو وہ کافی ہوتا ہے. وہ جو ان کے لینگویج استعمال ہوتی ہے وہ ہائیلی کنڈیمنیبل ہے, جو زیادہ ووکل ہو رہی ہوتی ہیں, جو زیادہ اگریسیولی کوسچنس کرتی ہیں یا سوالات اٹھاتی ہیں ان کو زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ پوری سچویشنز کو اگر آپ دیکھیں, اور اسی طریقے سے جرنلسٹ پہ اٹیکس کے حوالے سے جرنلسٹوں کے پچھلے دو سال میں کوئی 12 کے قریب جرنلسٹ یا 13 کے قریب جرنلسٹ جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں. ان کے مقدمات نہیں آگے بڑھتے, ان کے جو حملہ کرنے والے, یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے جرنلسٹ ہی شاید ان دی لائن آف ڈیوٹی مارے گئے ہوں, لیکن کیسز ان کے پرسو نہیں ہوتے, لوگ ان کے جو قاتل ہیں وہ گرفتار نہیں کیے جاتے. جرنلسٹوں کے جو مقدمات کی تعداد ہے جو عدالتوں تک گئی ہے, اگر 9/11 کے بعد کوئی 125 جرنلسٹ مارے گئے ہیں تو مشکل سے 4 یا 5 جرنلسٹ ایسے ہیں کہ جن کے مقدمات عدالتوں تک پہنچے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے.
اس سے پہلے کہ میں دردانہ کے پاس جاؤں, صرف گورنمنٹ کا ورژن پھر بتاتے چلوں. وزیراعظم کے ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان, انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کی ہے اسی موضوع پہ. بالخصوص ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جو خواتین صحافی ہیں پاکستان کے اندر, ان کا ایک پورا گروپ یہ شکایت کرتا ہے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بد زبانی اور غلط خبروں کو قابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا, اور برقی جرائم یعنی الیکٹرانک جو کرائمز ہیں اس کی روک تھام کے لیے قانون کے تحت سوشل میڈیا سے متعلق قواعد و ضوابط بھی جلد کابینہ سے منظور کرائے جائیں گے. وائس آف امریکہ سے انہوں نے بات کی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ خواتین صحافیوں کے اس بیان میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ذکر سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہراساں کرنے کی مہم کے ذمہ دار صرف تحریک انصاف کو ٹھہرانا, اس کا بیان جو ہے وہ درست نہیں ہے. ان کا میں ساؤنڈ بائٹ آپ کو بعد میں سناؤں گا, پہلے دردانہ نجم ان کی رائے لیتے ہیں. دردانہ, اس قضیے کے اوپر آپ کی رائے چاہوں گا, رائٹس کے اوپر بھی آپ کی نظر ہے, اور ظاہر ہے آپ جرنلسٹ بھی ہیں, فری لانس کرتی ہیں, تو دونوں کو کیا تھریٹس ہیں پاکستان کے اندر؟
دیکھیں, جہاں تک یہ میں پہلے بات کروں گی خواتین جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ابھی ایک قسم کے, بھی آپ کہہ رہے ہیں ایک موومنٹ کی طرح یہ بنتی جا رہی ہے کہ انہیں ڈیجیٹل جو ہے وہ ہیراسمنٹ کا یا سائبر ہیراسمنٹ کا سامنا ہے. جو میری آبزرویشن ہے ابھی تک کی, وہ ایسے لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, گالیاں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, اور جیسے ابھی کہا گیا کہ یہ کلچر بن گیا ہوا ہے, اب تو کوئی بات آرام سے کرتا ہی نہیں ہے, بدتمیزی سے ہی سب بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن یہ جو ساری ہیریسمنٹ ہے یہ تو مجھے ٹویٹر جنریٹڈ لگتی ہے کہ ٹویٹر پہ شروع ہوئی ہے, ٹویٹر پہ ہی اس کا ساری زندگی ہے اور اس کی ساری لائف, اس کی ساری ویلیو, یہ ساری یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی ہے. اگر جتنی بھی خواتین صحافی ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے کوئی ایسا الزام لگایا ہے کہ جی ہم وی اسٹیپڈ آؤٹ آف آور آفس یا ہمیں دفتر کے باہر یا باہر کوئی اس طرح کے مطلب اس کا ہوتا ہے نا کہ کسی ایک چیز کا تسلسل چلتا ہے,
چیز کرنا یا ہراس کرنا. ہاں جی
ایسا تو اللہ نہ کرے, بالکل اچھی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ سارا کچھ یہ ایک, اب دیکھیں جتنی بھی پرابلم ہمارے ایک پرابلم صحافیوں میں بھی ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ مطلب جتنے بھی یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی میں اس کو کہوں گی کہ آپ مطلب بینگ اے جرنلسٹ آپ کو مطلب ٹھیک ہے آپ سب ایز اے جرنلسٹ انسان ہیں, آپ کی بھی لائکس اینڈ ڈس لائک ہے, آپ بائسڈ ہو سکتے ہیں لیکن ایک 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 حد تک ہونا چاہیے نا. لیکن آپ نے بالکل اگر کلیئر کٹ ایک لائن لی ہوئی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ آپ ایک پارٹی کو جو ہے وہ ڈیمین کر رہے ہیں اور دوسری پارٹی کو مطلب آپ کے ساری ٹویٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سندھ کا ستیاناش کر دیا ہے, اس کو تہ والا کر دیا, لیکن آپ بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور آپ ان کی مطلب جو کچھ بھی آپ تو وہ ایک کلیئر نظر آتا ہے. پھر پی ٹی آئی کے خلاف اگر آپ حرزہ رسائی شروع کی ہے تو وہ بالکل شروع کر دی ہے, اگر فوج کے خلاف ہے تو آپ نے لٹ لے کے فوج کے خلاف ہو گئے ہیں, کوئی اس میں کوئی
نظر. یہ تو آپ نے ایک ڈیفرنٹ نقطہ نظر بیان کیا, تو میں دردانہ پہلے آپ سے یہ پوچھتا ہوں, پھر یہ سوال میں مظہر عباس صاحب سے بھی, کہ اگر ایک صحافی میل یا فیمیل اگر اس کے ٹویٹس, ایک تو آف کورس خبر ہے نا, اگر ٹویٹس کے اندر سیاسی جانبداری اتنی زیادہ ہو کہ ایون ٹویٹر ہینڈل کا تصور بھی ذہن میں آتے ہوئے یا صحافی کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہی کسی پارٹی کا ذہن میں خیال آ جائے, تو پھر بھی کیا اس کو صحافی کے خلاف اگریشن سمجھا جائے یا پولیٹیکل ریئیکشن میں اس کو لیا جائے؟
یہ تو میرا خیال ایک پولیٹیکل ریئیکشن ہوتا ہے, اور جیسے ابھی مدر صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے خواتین زیادہ ولنریبل ہیں, ان کو نشانہ بنانا آسان ہے, اور بنسبت خواتین کے آپ دیکھیں مردوں کے ساتھ اس طرح کی زبان دیکھا, حالانکہ ان کے خلاف بھی اسی طرح سے گندی زبان استعمال کی جاتی ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے خواتین ہونے کے ناطے, لیکن پر جینڈر کوئی بھی ہو, اس قسم کی بےہودہ اور بدتمیزی اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر, یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہ اور ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سارا آج کل تو یہ مصیبت ہے, آپ دیکھیں کہ آپ اگر پولیٹیکل پارٹی کے تھوڑا سا طرفداری کر لیں تو آپ کو الزام لگا دیا جاتا ہے کسی کے جی کسی پارٹی سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں, اگر آپ فوج کی تعریف کر دیں تو پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ جی یہ تو آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا ہے یا کرتی ہے. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے, کوئی آپ کو کسی طرف کوئی لگنے نہیں دیتا, آپ کوئی بھی بات کر لیں پاکستان میں ایک ایسا ماحول بن گیا ہوا ہے کہ آپ پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے یا پارٹیز آپ پر الزام لگاتی ہیں کہ آپ آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو پارٹیز کے ساتھ ہو جائیں
دوسری دوسری ملک سے باہر دیگر ملکوں کی ایجنسیز کا بھی الزام لگتا ہے,
اگر آپ انڈیا کا ساتھ دے دیں غلطی سے کوئی ایسی بات کہہ دیں تو آپ ٹریٹر ہیں, میرے پہ بڑی دفعہ الزام لگایا ہے.
مظہر عباس صاحب اس زاویے پہ خاص طور پہ بات کیجیے گا, جیسے میں نے اپنے پہلے سوال میں اٹھایا کہ اگر صحافی کی
دیکھیے میں
جی
جی جی بولے
کہ ان کی تصویر ان کے ٹویٹس نظر آتے ہی کوئی سیاسی پارٹی کا کہنا چاہیے کہ تصور ذہن میں آنے لگے, اور یہ لگے کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دو صحافی بیٹھے ڈسکشن کریں اور پتہ چلے کہ یہ در حقیقت دو دو پارٹیوں کے نمائندے ہیں یا ان کے خیالات کو وہ آگے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں, تو پھر بھی ان کو صحافی کے طور پہ ان کے اوپر ہونے والی تنقید کو دیکھا جائے گا یا ایک ایکٹیوسٹ یا پولیٹیکل ورکر کے طور پہ؟
دیکھیے بنیادی طور پہ وائلنس اگینسٹ جرنلسٹ کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ انڈر تھریٹ آئے ہیں یا انڈر اٹیک آئے ہیں یا آپ کے خلاف کوئی کیس رجسٹر ہوا ہے, وہ ان دی لائن آف ڈیوٹی آپ کے کسی کام کی وجہ سے ہوا ہے یا آپ کے کسی انڈیویجل ایکٹ کی وجہ سے ہوا ہے. دو بڑی بنیادی فرق ہے, کیونکہ ہماری یہاں چیزوں کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا, چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا کہ مجھے اگر کسی خبر کی بنیاد پہ میرے کوئی آرٹیکلز چھپ رہے ہیں, میں ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام کرتا ہوں, اس پروگرام کی وجہ سے اگر مجھے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو وہ جرنلسٹک کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. لیکن جب آپ کو کسی انڈیویجل ایکٹ کی طرف آپ کا کوئی انڈیویجل ایکٹ ہے, کوئی ذاتی معاملہ ہے, اس کی وجہ سے آپ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, تو وہ ذرا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب پہلی مرتبہ اٹیک ہوتا ہے کسی جرنلسٹ کے اوپر, ظاہر ہے اس کا موٹیو آپ کو نہیں پتا ہوتا اس اٹیک کا کہ کیوں ہوا ہے. تو آپ بنیادی طور پہ اس وقت بیان یہی دیتے ہیں کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جنہوں نے اٹیک کیا انہیں گرفتار ہونا چاہیے. یہ میکسیمم وہ ہوتی ہے. جب آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو آپ ایک کانسٹنٹ کیمپین کوئی رن کر رہے تھے جس سے بہت سے لوگ ناراض تھے, اس وجہ سے آپ کو ٹارگیٹ کیا گیا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جرنلسٹوں پہ جو اٹیک ہوتے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہیں کیے جاتے, انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, تحقیقات نہیں ہوتی, اور اس کو آپ ایک پیٹرن کے طور پہ لیتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر سوشل میڈیا پہ میں کوئی چیز ٹویٹر پہ جو ہے ڈسکس کر رہا ہوں یا کسی اور سوشل میڈیا سائٹ پہ ڈسکس کر رہا ہوں تو وہ میرا انڈیویجل ایکٹ ہے. آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ جیو, جنگ, نیوز, ایکسپریس, وہ میرا ایک انڈیویجل ایکٹ ہوتا ہے. میں جب سوشل میڈیا کی جب میں کسی ٹیلی ویژن کے لیے کام کر رہا ہوں اس پہ کوئی میرے کامنٹس جاتے ہیں یا میں اخبار میں کچھ لکھتا ہوں تو اس میں پھر وہ پورا میڈیا.
لیکن یہ تو خواتین کی خاص طور پہ جو کمپلینٹ ہے جس کے اوپر ریفرنس بھی آیا ہے, سو وہ تو سوشل میڈیا کے ریفرنس میں ہے, ٹویٹر کے ریفرنس میں. دردانہ
جی, بالکل یہ بات ایسے ہی ہے جیسے مظہر صاحب نے میرے خیال بڑی تفصیل سے بیان کر دی ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ مظہر صاحب اس کا جواب دیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اگر اس طرح سے کوئی ہراسمنٹ کی چیز جو ہر ایک کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو کس زمرے میں ڈالیں گے, مطلب ہاؤ ول, مطلب یہ اس ہراسمنٹ کا اس کا تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کوئی جرنلسٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے,
آپ کے ٹویٹ سے, آپ کے نظریات کی وجہ سے ایک ریئیکشن ہے,
آپ کے اپنے نظریات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جس کی, لیکن اس کو جب تک کہ اس کا کوئی تانا بانا اس چیز سے نہ ملے کہ آپ کو کوئی فزیکلی ہرٹ کیا جا رہا ہے یا باہر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے آپ کے رائٹس کی,
آپ اس کو بھی رسپونڈ کیجیے گا. دوسرا بھی ایک زاویہ تھا ہم نے ابتدائی میں ذکر کیا کہ رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کو ان کی آواز اٹھانے کی وجہ سے اہانت مذہب کے, بلاسفیمی کے ایکٹس جو ہیں وہ لگا کے ان کو سناب کیا جا رہا ہے. ہاں بھلے آپ,
یہ تو بڑی پرانی بات ہے جی, یہاں تو بلاسفیمی کا لا جس طرح سے استعمال ہوا ہے وہ ظاہر ہے جب حکومت کسی قانون کو وائلیٹ کرے گی یا اس کو غلط استعمال کرے گی تو عام جو لوگ ہیں ان کے لیے تو ویسے آسان ہو جائے گا اس کو یوز کرنا. تو میرا خیال ہے یہ بڑا پرانا ایک ہے, ہتھ کنڈا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور رائٹ ایکٹیوسٹوں یہ لوگ زیادہ ویلنریبل ہوتے ہیں کیونکہ جو بولے گا اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں, تو اٹس این انسٹرومنٹ وچ از بینگ یوزڈ وچ ہیز بین یوزڈ. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی نئی بات ہے.
مظہر بس اب دونوں حوالے تھے, پہلے جرنلسٹ اور جو دردانہ نے اور میں نے سوال اٹھایا تھا, قطع کلامی ہوئی اور آپ کا وہ جواب نہیں آ سکا کہ ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر جرنلسٹ کے ذاتی, سیاسی یا مذہبی یا سماجی نظریات کے اوپر جو کرٹیسزم حتیٰ کہ بلینگ اگر ہوتی ہے تو اس کو کس کھاتے میں شمار کیا جائے. اس وقت پاکستان کے اندر مریم نواز صاحبہ ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, عمران خان ہیں, ان کی ایک فالوئنگ ہے اور وہ بذات خود بھی جب کوئی پیغام لکھتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, سو تعریف اور تنقید دونوں طرح کے ریئیکشن اور رد عمل سامنے آتے ہیں. اگر ایک صحافی بھی انہی پولیٹیکل لائنز کو ٹو کرے گا تو اس کے اوپر جو تنقید یا تعریف آئے گی وہ
دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں اب تو شاید کم ہو گیا ہے, تقریباً ختم ہوتے گئے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ اگر فرض کریں کسی ایک سیاسی جماعت کے ترجمان اخبار کے لیے کام کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹی اسپوکس جو ہے ان کے پارٹی پیپرز موجود ہوتے ہیں, اس میں جرنلسٹوں کو جن جرنلسٹوں کو وہ اگر مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پھر ایفیلیشن کو ڈکلیئر کریں.
صحیح سوال,
تاکہ آپ کو اسی طریقے سے دیکھا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ڈکلیئر بھی کرتا ہے پھر بھی مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اسے ابیوز کروں.
Exactly. وہ تو ایون پولیٹیشین کے لیے بھی نہیں ہے, وہ تو سیاستدانوں کے لیے بھی نہیں ہے,
کسی کے لیے. لیکن اگر میں مریم نواز کو کرٹیسائز کر رہا ہوں یا بلاول بھٹو کو کرٹیسائز کر رہا ہوں وہ کرٹیسزم کا لیول جو ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے اسٹیٹمنٹ کو ان کی کسی کیمپین کو کریٹیکلی اینالائز کر رہے ہیں یا انہیں ابیوز کر رہے ہیں. تو ابیوز کرنے کا رائٹ مجھے نہیں ہے, کرٹیسائز کرنے کا رائٹ مجھے ہے.
بہت شکریہ مظہر عباس صاحب, آپ نے میں جوائن کیا. دردانہ نجم صاحبہ, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ. اور سامعین, ہم نے اس موضوع کے اوپر گورنمنٹ کا ورژن لینے کی کوشش کی ہے, اور ہم نے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری صاحبہ, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں سے ہمیں جواب نہیں آیا ہے. اور آپ کو ہم اب ایک نقطہ نظر صرف جو میڈیا کی آزادی سے متعلق ہے, یا خواتین جرنلسٹ کے اوپر بلین کا معاملہ ہے, یعنی ان کو برا بھلا کہنے کا جو ماحول بن رہا ہے, اور اس سے متعلق جو ان کی شکایات سامنے آئی ہیں, اس کے اوپر ہم آپ کو رد عمل سنواتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان, ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان خالد کا, وائس آف امریکہ سے انہوں نے بات کی ہمارے نمائندے علی فرقان کے ساتھ. تو آئیے سنتے ہیں کہ ان کا نقطۂ نظر کیا ہے.
جو بہت عرصے سے جوڈیشری بھی, عوام بھی, باقی لوگ بھی بات کرتے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بہت سے ایکٹس ہیں, جیسے سائبر ہراسمنٹ ہے, سائبر بولنگ ہے, سائبر پورنوگرافی ہے, بہت سا اور قسم کے ہیٹ سپیچ ہے, اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ تو دیز رولز ول جسٹ ہیلپ ٹو امپلیمنٹ آل دوز تھنگز دیٹ آر مینشنڈ ایٹ بیکا.
جی سامعین, یہ تھے خالد ارسلان, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر وزیر اعظم کے فوکل پرسن. اور اوور آل جب پاکستان میں ہم آزادی اظہار اور میڈیا کی بات کرتے ہیں, وزیر اعظم عمران خان یہاں امریکہ کے اندر, اور ابھی پچھلے دنوں بھی ایک تقریب میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے, اور بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. ان کے بقول پاکستان میں میڈیا بہت زیادہ آزاد ہے, اتنی آزادی کہ وہ یورپ کو حاصل نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ جو کچھ حکومت کے خلاف, جو کچھ انفرادی طور پہ وزراء کے خلاف لکھا جاتا ہے, اگر ایسے بے بنیاد سٹوریز جو ہیں وہ برطانیہ میں شائع ہوتی ہیں, تو آج وزیر اعظم کے بقول ان کے لفظوں میں ان کی کابینہ کے کئی لوگ بہت امیر ہو چکے ہوتے, کیونکہ ان کو حتق عزت میں عدالت کافی حد تک ہر جانے کی رقم دلوا چکی ہوتی. سو یہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا ورژن. اس سیگمنٹ کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تقاریر, اس کا حل کیا ہے. آپ کو سامعین معلوم ہے کہ گزشتہ روز پنجاب کے اندر انسداد دہشت گردی کا محکمہ, جس کو سی ٹی ڈی بھی کہتے ہیں, اس نے محرم میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تقاریر کے الزام میں 87 یعنی 90 کے قریب علماء کے خلاف مقدمے درج کیے, اور کئی ایک کو نقش امن کے پیش نظر ان کے گھروں میں بند کر دیا گیا. یہ کاروائی پنجاب حکومت کے اس فیصلے کے بعد سامنے آئی جس میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پر کاروائی کا اختیار سی ٹی ڈی کو بھی دیا گیا ہے. سی ٹی ڈی یعنی انسداد دہشت گردی کا محکمہ. سو بعض علماء اکرام نے سی ٹی ڈی کی یہ اختیار دینے کی مخالفت کی ہے, جبکہ کئی علماء اکرام نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا ہے. حکام کا کہنا یہ ہے کہ اسلامی مہینے محرم میں اس کا اپنا ایک تقدس ہے, اس میں نظریاتی اور مذہبی اختلافات پر مبنی جو ویڈیوز ہیں ان کو سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا, وائرل کیا گیا, اور اس سے متعلق جو شکایات موصول ہوئی تھیں اس کے نتیجے میں یہ کاروائی کی گئی ہے. یہ تو ہے خبر اور اس کا پس منظر, اور ہم نے خود بھی کئی ایک ویڈیو میسیجز نہ صرف فیس بک کے اوپر بلکہ واٹس ایپ کے اوپر موصول کیے ہیں, دیکھے ہیں, جن میں بہت قابل اعتراض مواد ہے. یا ایک ایسا مواد ہے جو شاید کسی ایک سکول آف تھاٹ کے لیے تو قابل قبول ہو, لیکن اس سے بہت سارے دیگر جو سکول آف تھاٹس ہیں, مکاتب فکر ہیں, ان کو تکلیف پہنچتی ہے, اور اس کا پھر نتیجہ ایک تصادم کی صورت میں ہوتا ہے, اور بدقسمتی سے کبھی کبھی اسی کے نتائج اس سے بھی زیادہ سنگین شکل میں سامنے آتے ہیں. سو دو پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے. ایک تو براہ راست اس میں ذمہ داری کے ساتھ بولنا, اور اگر کوئی اس چیز کو خاطر میں نہیں لا رہا اور اس کے باوجود غیر ذمہ دارانہ رویے ہیں، تو کیا ڈیجیٹلی بھی ان کا کوئی کنٹرول ہو سکتا ہے؟ کوئی شکایات کا میکنزم جو ایسے چینلز ہیں، جو فورمز ہیں، ان تک وہاں جلدی بر وقت پہنچے اور بر وقت اس کے اوپر کاروائی ہو سکے؟ سو اس تکنیکی اور آف کورس اس کے باقی جو سماجی پہلو ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پروفیسر خورشید ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز اسکالر پاکستان کے، اور عمران احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈان کے لیے لکھتے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں اور ریسرچر ہیں اور بذات خود بھی سوشل میڈیا پہ بہت متحرک ہیں، تو ان ساری چیزوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ عمران احمد، آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ جو رویے سامنے آ رہے ہیں یہ کتنے خطرناک ہیں آپ کے نزدیک، اور اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے کہ ایک حساس مذہبی معاشرے کے اندر بھی ہمیں ایک متصادم یا تصادم کو ہوا دینے والے پیغامات بہت وائرل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟
بہت شکریہ۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا جو ملک ہے جہاں پر مذہب سب سے زیادہ سینسیٹیو ایشو ہے اور لوگ اس کو بڑا سنجیدگی سے لیتے ہیں، اس ملک میں جو اختلاف رائے ہے وہ بھی بہت زیادہ موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اختلاف رائے جو موجود ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے اور اس کے معاشرے پہ جو منفی اثرات ہیں ان سے کیسے بچا جائے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو حکومت وقت پر آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال کی نسبت اس سال یہ جو شدت پسندی ہے اور جو اختلاف رائے ہے اس کا بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ وہ ایک بل ہے جو کہ حکومت پنجاب نے پیش کیا تھا اور اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ ایک وار شروع ہوئی، اور اس میں کیونکہ لوگ جذبات سے زیادہ سوچتے ہیں پاکستان میں، تو انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرنا چاہیے، اور ہوا یوں کہ سوشل میڈیا کو چلو کچھ لوگوں نے استعمال کیا لیکن جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں یا جو پاکستان مخالف ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور کسی کے نام سے کسی کا کلپ جوڑ کر توڑ کر اس کو آگے پیچھے کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا، اور جب تک اس کی جسٹیفیکیشن آئی تب تک نفرت پھیل چکی تھی اور عام آدمی کا بچن ہو چکا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہر سیکٹ کے جو علماء ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں سنتے ہیں، ان کو بلا کر ایک میٹنگ کی جائے اور ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ آپ ذمہ داری اٹھائیں اور اس ملک کے اندر اگر امن قائم ہوگا تو آپ ہی کی بدولت ہوگا، کیونکہ یہ بات بالکل طے ہے کہ جو ہمارے ہائی رینک علماء ہیں تمام مکتبہ فکر کے لوگ ان کی مانتے ہیں اور ان کی سنتے ہیں۔
لیکن عمران، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، میں سے پہلے کہ پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں، یہ سوالات ان کے سامنے بھی ہوں گے جب وہ جواب دے سکیں گے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے جس میں ایک شخص وہ یہ بتا رہا ہے کہ میری باقاعدہ کوئی تربیت نہیں، میں نے باقاعدہ کسی جامعہ سے کوئی ڈگری نہیں لی مذہبی تعلیمات میں، بس میرا مطالعہ ہے اور میں اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرتا ہوں، اور ان کی ٹھیک ٹھاک فالوئنگ ہے، ٹھیک ٹھاک ان کے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایک مانیٹری بینیفٹس بھی ہیں، مالی منفیت بھی ہے، کیونکہ جتنے کلکس آتے ہیں اگر ملینز میں چلے جائیں تو ان کو پیسہ بھی ملتا ہے۔ اب اس کا تدارک کون کرے؟ اس میں علماء کرام، وہ جو رجسٹرڈ نہیں، جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں، مسلمہ حیثیت نہیں، اس کا کیا حل کیا جائے؟
اس کا حل دیکھیں، بیسیکلی ہمیں تو پہلے کچھ چیزیں ڈیفائن کرنی پڑیں گی کہ آزادی اظہار کیا ہے، آزادی اظہار میں مذہب کتنا ہے اور آزادی اظہار میں ہیومن رائٹس کیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو بڑا ڈیٹیل میں سٹڈی کر کے، ان ڈیٹیل میں ان پر بات کر کے قوانین بنانے پڑیں گے۔ ہر چیز آزادی اظہار رائے میں نہیں آ سکتی ہے۔ جو چیز معاشرے کے اندر افراتفری پھیلا دے، جو چیز معاشرے کو تباہ و برباد کر دے، اس کو آزادی رائے میں ایک خاص جگہ دینے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ یہ آزادی رائے ہے بھی یا اس کے زیادہ نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں، پازیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سوشل میڈیا فورمز ہیں ان کی جو کمپلینٹس باڈی ہیں ان کو بھی بڑا افیکٹولی رول پلے کرنا پڑے گا، کہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے ان کانٹیکٹ کریں، کیونکہ ان کو تو کنٹرول میں ایک حد تک کی چیزیں ہیں، اس کے بعد ان کی بھی کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں۔ تو جو باڈیز ہیں انٹرنیشنل ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا پاکستانی گورنمنٹ کو، کہ ہم جو کمپلینٹس اس کے بارے میں میں آئے اور اس کو کس طرح سے آپ نے ریزالو کرنا ہے تاکہ پاکستانی معاشرہ اس سے بچ سکے اور اس پہ امیڈیٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. صرف پاکستان اکیلا ہی اس میں کچھ نہیں کر سکے گا, گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکے گی, انٹرنیشنل باڈی کو لائزون میں لینا پڑے گا اس حوالے سے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو نام نہاد جو اپنے علماء کہتے ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں وائرل کرتے ہیں, ان کا بھی بڑی سکیورٹی کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کے خلاف یہاں پر اگر یہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف اگر ایک ایپلیکیشن موو ہوگی تو اس پر ایک ایکشن ہوتا ہے پاکستان میں. یہ کچھ تھوڑی سی سہولت موجود ہے یہاں پر سوشل میڈیا کے حوالے سے, لیکن بات یہ ہے کہ ہو ول بیل دا کیٹ, کون کمپلین کرے گا. تو میرے خیال سے تھوڑی سی ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے.
پروفیسر خورشید ندیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ سے رائے لینا چاہیں گے اور آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہیں گے کیا ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت حساسیت ہے, اور مذہب کے معاملے پہ پاکستان کے معاشرے میں یا تو ایک ایسا معاشرہ ہوتا نا جیسے ہم یورپ اور امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی بولے, کوئی کچھ بھی کہے, کوئی بندہ اس کی پرواہ نہیں کرتا, اگر وہ برا بھی سمجھتا ہے تو وہ آگے نکل جاتا ہے, وہ اپنے کان بند کر لیتا ہے. یا تو یہ رویے پروموٹ کیے جائیں یا بالکل جو ہے نا دوسری طرف ریگولیٹ کرنا ہوگی چیزیں. آپ کی رائے؟
میرا خیال ہے کہ اگر ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے آپ دیکھیے تو 1990 کی دہائی میں ہمارے یہاں ایک بڑی سگنیفیکنٹ چینج آئی, بڑا تبدیلی آئی. اور وہ تبدیلی یہ تھی سماجی اعتبار سے کہ مذہبی سیکٹس یا مذہبی گروہوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ علماء کے ہاتھوں سے نکل کر پاپولر خطیبوں اور پاپولر سپیکرز کے ہاتھ میں چلی. یہ افغان وار کے کانٹیکس میں بھی ہوا اور ایران کے ریولوشن کے کانٹیکس میں بھی ہوا. اب آپ دیکھیے کہ مذہبی گروہ کی نمائندگی پہلے علماء کرتے تھے. ظاہر ہے جب علماء کرتے تھے تو ان کے یہاں ایک سنجیدگی بھی تھی, بات کو کہنے کا ایک سلیقہ بھی تھا اور ان کو اپنی لمیٹیشنز کا خیال بھی تھا. لیکن جب عام مجالس اور عام آڈینس کو مخاطب کرنے کے لیے آپ کی لیڈرشپ قدیم لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی, ان کا لب و لہجہ وہ ہوا جو آڈینس کے لیے قبولیت رکھتا ہو, جو اپنے اپنے حلقے میں ان کو ممتاز کر سکے اور ان کو پاپولر بنا سکے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو کانٹینٹ تھا مذہبی اختلاف کا وہ ولگر ہو گیا. یعنی اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اکیڈیمک اور عالمانہ نہیں رہی. آپ جانتے ہیں جو عام آدمی ہے وہ جذبات سے کھیلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے, اس میں پیسے بھی ملتے ہیں, اس میں پاپولیرٹی بھی ملتی ہے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا کچھ پرسپیکٹو ایک اور بھی تھا پولیٹیکلی جو دنیا بھر میں ہو رہا تھا. تو ایک تو یہ بڑی چینج سوشل ہمارے یہاں آئی کہ لیڈرشپ علماء کے ہاتھ سے نکل کے پاپولر خطیبوں کے ہاتھ میں چلی. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ بڑی امپارٹنٹ ہے, وہ ہے اصل میں 1979 میں ایک تو ایرانی انقلاب اور پھر افغانستان میں آنے والی تبدیلیاں. ایران کے انقلاب میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں ٹرانسفر آف ریولوشن, انتقال انقلاب کا تصور پایا جاتا تھا. یعنی اس میں یہ تھیم تھی کہ اس کو وہاں تک محدود نہیں رکھنا. تو پاکستان میں اس کے غیر معمولی اثرات ہوئے, اس کے نتیجے میں پھر ایک ریئیکشن پیدا ہوا, اور وہی میں نے جس کیا کہ وہ ریئیکشن جو تھا وہ جذباتی نوعیت کا تھا, وہ کوئی اکیڈیمک نہیں تھا. تو ان دونوں عوامل نے مل کے پاکستانی معاشرے میں ایک ایسا اختلاف جو صدیوں سے چلا آتا ہے اس کو ایک سماجی مسئلہ بلکہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنا دیا, اور گلیوں اور بازاروں میں وہ چیز ڈسکس ہونے لگی جو اس سے پہلے کتابوں میں ہوتی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز جو ریئلائز نہیں کی مذہبی طبقات نے, وہ یہ ہے کہ ان کو آگے بڑھ کے اس چیز اس سارے عمل کو روکنا چاہیے تھا کہ مذہبی نمائندگی کی جو منصب ہے وہ علماء کے پاس رہتا, اور وہ جو ان کے ہاتھ سے نکل کے پاپولر خطیبوں کے پاس چلا گیا تھا اس کی روک تھام ہوتی. یہ نہیں ہوا اور اس کا بڑا نقصان ہوا جو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. اور سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے کہ ایک نیا فینومینن ہے, اس وجہ سے اس کو لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں اپنی بات کہنے کے.
اچھا, لیکن پروفیسر صاحب اس میں دو زاویے ہیں آپ کی گفتگو سے نا. ایک تو آپ نے درست کہا کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے, علماء کی قیادت ہے, نیچے ایک چین ہے. اس حد تک تو اب بھی کنٹرول دیکھنے کو ملتا ہے, خاص طور پہ یہ اگر ہم پچھلے 15 برسوں میں, اور بالخصوص پوری طرح وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں پاکستان کے اندر, نیشنل ایکشن پروگرام کے بعد بالخصوص چیزیں کچھ قابو میں آئی ہیں. اب یہ جو نیا فینامینا ہے اس میں ایک انڈیویجول اٹھتا ہے, اس کا کسی باقاعدہ کسی مذہبی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتا ہے بس میں نے خود کتابیں پڑھی ہیں اور میں مجھے اس کا پتہ ہے, اور پھر وہ اپنی فالوئنگ ڈیولپ کر لیتا ہے. جس طرح میرا ایک سوال ہے کہ ایک عطائی کو آپ پریکٹس نہیں کرنے دیتے, کیا آپ کسی ایسے انڈیویجول کو مذہبی عالم یا مذہبی رہنما کا لبادہ اوڑھنے دے سکتے, یا یہ اس کی آزادیوں کا حصہ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟
دیکھیے یہ جو سوشل میڈیا کا عمل ہے, آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس کو ریگولیٹ کرنے ایک مشکل کام ہے, اور اس میں ہر طرح کا مال بیچنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں اور اس میں عطائی بھی ظاہر آ جاتے ہیں, اور عطائیوں کو چونکہ فن آتا ہے پبلک کو ایڈریس کرنے کا, ان کے کانٹینٹ ایسے ہوتے ہیں جو پبلک کو زیادہ یعنی اس کو مقبول بناتے ہیں. آپ کو آپ ذرا تو جو دے کے دیکھیں کہ وہ لوگ جو ان کی ویڈیوز زیادہ پاپولر ہوتی ہیں وہ کون لوگ ہیں, آپ دیکھیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو عطائی ہیں.
یعنی
ایک جاوید احمد غامدی طرح کے کوئی اسکالر, اس کی آپ دیکھیں گے کتنی ویورشپ ہے, اگرچہ وہ بھی پاپولر ہیں بہت, لیکن ان کی ویورشپ دیکھیں اور ایک عام اس طرح کے لوگوں کی ویورشپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی کتنی زیادہ ہے. اس کی بنیادی وجہ وہ ہے کہ سوشل میڈیا کو تو آپ چیک کرنے کے لیے کوئی فینومینن اس کے علاوہ نہیں ہے کہ لوگ یعنی مختلف مذہبی طبقات کے لوگ اپنے لوگوں کو اپنے متقزین کو اس پہ ایجوکیٹ کریں کہ کیا چیز لینی اور کیا نہیں لینی. اور پھر میں آپ سے کہوں جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ یہ لیڈرشپ جو منتقل ہوئی نا پاپولر لیڈرز کے, تو اس کو روک تھام کے لیے کوئی بہت جاندار کوشش میں نے ہوتی نہیں دیکھی.
یعنی جو قوانین بنے ہیں اسی کے تحت محض گرفتاریاں لائی جائیں, ٹرائل کیا جائے, اس کو مشتہر کیا جائے تاکہ باقی لوگ چوکنا ہو جائیں, یا جیسے اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا, سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی طرف بھی جانا پڑے گا.
نہیں دیکھیے وہ اس میں ایک خطرناک چیز ہے جو ہمارے یہاں عام طور پہ ہو جاتی ہے, جب اسٹیٹ زیادہ انوالو ہوتی ہے تو پھر وہ ایسی پابندیاں لگا دیتی ہے جس سے اظہار رائے کا جو عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اس لیے اس کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی تحمل سے دیکھنا پڑے گا. میرا خیال یہ ہے, اس کے لیے میں نے سجیسٹ بھی کیا اپنے کالم میں بھی, کہ دیکھیے دونوں طرف کے جو علماء ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ابھی ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ مثلا شیعہ بعض ذاتوں کی طرف سے ایسی چیزیں سامنے آئی کہ جو ظاہر تو ہی نامیز تھی اور جس سے جذبات رکھ سکتے تھے, ان کے خلاف خود شیعہ علماء نے ایف آئی آر درج کروائی. یہ ایک بڑا نیا فینومینن ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا, اور انہوں نے ان سے اظہار برات کیا کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. اگر یہ کام ہونے لگے, مثلا دو چیزیں آپ کر دیں, ایک تو یہ کہ جو شیعہ ریپرزینٹیٹو آرگنائزیشن ہے, جو سنی ریپرزینٹیٹو آرگنائزیشن ہیں, وہ یہ کہہ دیں کہ یہ جو علماء ہیں یہ ہم ان کو بلیک لسٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم اپنے آپ سے ان سے اعلان برات کرتے ہیں, علیحدگی کرتے ہیں. یہ بات وہ انتظامیہ کو بھی کنوے کریں اور پبلک کو بھی کنوے کریں, اور انتظامیہ سے بھی یہ کہیں کہ یہ اگر کسی جگہ مجلس پڑھتے ہیں یا جلسہ کرتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں تو جو لوگ ان کو بلاتے ہیں وہ بھی قانوناً اس کے مجرم ہوں گے.
عمران احمد صاحب آپ بتائیے گا حل اس کا کیا ہے؟ اسی طرح ظاہر ہے یہ کہ اس کو ایک جرم کرائم سمجھا جائے, مرافعت کی بنیاد پہ جیسے گرفتاریاں ہوئی ہیں بس اسی طرح چلتا رہے, یا کوئی اور باقاعدہ ایک نظام وضع کیا جا سکتا ہے کہ ایسی تقاریر کے وائرل ہونے سے پہلے ہی ان کا قلعکمہ کیا جا سکے یا اس کو روکا جا سکے؟
میں بیسیکلی یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم دو چیزوں کو بیسیکلی مکس کر کے چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس پر تنقید کریں اور کس کے حق میں بات کریں, کس کے خلاف بات کریں. مثال کے طور پر ہم مذہب کو اور معاشرے کو اکٹھا لے کے چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں اور بہت زیادہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. اگر ہمیں جو ہمارے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ریاست ہے, وہ معاشرہ ہے اور معاشرہ کا امن ہے. ہمیں اس کو قائم رکھنے کے لیے اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے تو اس کو آپ چاہے آزادی اظہار رائے میں ڈال دیں یا پھر اس کو آپ مذہبی منافرت میں ڈال دیں, کسی بھی خاتے میں آپ اس کو ڈال دیں, لیکن آپ کو اس پہ ایکشن لینا ہوگا. ایکشن لیے بغیر حل نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو ایکشن ہے وہ بہت ہی زیادہ کیلکولیٹڈ طریقے سے لیا جائے, بالکل ایسا نہ کیا جائے کہ ظلم اور زیادتی کا ایک بازار گرم ہو اور بہت سے ایسے کام گورنمنٹ ایسے بیسیکلی آرڈرز پاس کر دے جس کا فائدہ گورنمنٹ کو ہے اور عام آدمی کو یا پھر معاشرے کو نہیں ہے.
اچھا عمران آپ زیادہ جانتے ہیں, مجھے بتائیں, جیسے ایک تو آپ نے کہا نا کہ انٹرنیشنلی بھی ان کو انگیج کرنا انوالو کرنا ہوگا, ایک ہے کہ لوکلی آپ نے یعنی عمران احمد ایک پیج کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, ایک سرٹن اسکول آف تھاٹ, ایک آڈینس انہوں نے وہاں پہ ڈیولپ کر لی ہے, سو اس پیج کو رسپانسبل بنایا جائے. لیکن جو منظم پیجز ہیں وہ تو کسی ضابطے میں آ سکتے ہیں نا.
جو پیجز پاکستان سے اپریٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف تو ایکشن لیا جا سکتا ہے, رپورٹ کی جا سکتی ہے, ایف آئی آر ہو سکتی ہے, گرفتاری ہو سکتی ہے اور باقاعدہ سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو پیجز پاکستان سے باہر سے اپریٹ کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے پاکستان میں. یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کا ابھی تک کوئی میکانزم نہیں بنایا گیا ہے. لیکن اگر ہم, میں نے جس طرح سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم اس معاملے کو جو سوشل میڈیا باڈیز ہیں, انٹرنیشنل باڈیز ہیں جو کہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہیں, ہم اس کے ساتھ مل کر اس کو معاملات کو طے کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ صرف ایک ملک کا معاملہ نہیں رہا ہے, اب یہ کیا نام ہے دیگر ممالک کا معاملہ بھی ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ سیکس کی بیس کے اوپر جو جھگڑے ہیں, جو فسادات ہیں, وہ اب بڑھ رہے ہیں, پہلے کی نسبت زیادہ شدت میں محسوس ہو رہی ہے. تو پہلے تو ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے آزادی رائے کو بنیاد بنا کر اس کے پکڑ نہیں لگ سکتی ہے, اسی لیے انہوں نے ہر انسان کو اجازت دی ہے کہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ اگر ان کو ریگولیٹنگ باڈی جو پاکستان کی ہے وہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ریگولیشن کی جا سکتی ہے اور مذہبی منافعت پھیلانے والوں کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکتا ہے ود ان دا پاکستان آؤٹ سائڈ دا پاکستان.
جی میں آخری سوال کرنا چاہوں گا پروفیسر خورشید ندیم صاحب, میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی رکھا تھا اور پہلا سوال بھی آپ سے اسی متعلق تھا. ایک طرف تو پھر ماڈلز ہیں ہمارے سامنے, جیسے ایران ہے, سعودی عربیہ ہے, یعنی یہاں تو بڑی محدود ایکسیس ہوتی ہے سوشل میڈیا کے ان چینلز کے اوپر, اظہار رائے وہ بھی کافی حد تک اس کے انہوں نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں. یا تو یہ ماڈل ہے یا دوسرا ماڈل سچی بات ہے کہ اگر آپ آنے والے دنوں کی طرف جائیں, آنے والے عشروں اور دہائیوں کی طرف دیکھیں, تو شاید یہ مذہب کے اعتبار سے جو حساسیت ہے اس کو کم کرنا ہوگا, کیا یہ بھی ممکن ہے؟
دیکھیے یہ بات تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یورپ کا تجربہ ہمارے سامنے ہے, یہ مذہبی لوگوں کو بات سمجھنی چاہیے. یورپ میں جب آپ دیکھیے کلیسا اور اہل مذہب کا رول اپنی حدود سے تجاوز اس نے کیا, تو اس کے نتیجے میں مذہب کے خلاف رد عمل پیدا ہوا. بالکل اسی طریقے سے میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ مذہب جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک اخلاقی قوت بننے کی بجائے وہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنتا چلا جا رہا ہے. اسٹیٹ سے زیادہ اصل میں سماج کا جو پوٹینشیل ہے وہ کام آتا ہے, اور سماج کے پوٹینشیل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو گروہ کار آنا پڑے گا. علماء خاص طور پہ مذہب کے نمائندے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مذہب کا کوئی مستقبل رہنا چاہیے تو ان کو آگے بڑھ کے آپریٹو ہونا پڑے گا. اس کے لیے دیکھیے ریاست کی جو مداخلت ہوتی ہے ہمیشہ منفی ہوتی ہے, یعنی کوئی جرم ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے وہ مداخلت کرتی ہے. یہ سماج کا پوٹینشیل ہے جو اپنے لوگوں کی تربیت کرتا اور ان کو ایسی صورتحال میں داخل ہونے سے روکتا ہے جس میں پرابلم پیدا ہوتے ہوں. میں یہ سوال پھر اٹھاتا ہوں کہ ہمارے ہاں ماضی میں آپ دیکھیے 1990 سے پہلے کوئی بڑے واقعات مذہبی تصادم یا خاص طور پہ شیعہ تصادم سنی تصادم کی آپ کو دکھائی نہیں دیتے. 1960 کی دہائی میں ایک واقعہ خیرپور سندھ کا مائر بورڈ ہوتا نظر آتا ہے, ورنہ بہت کم واقعات ایسے, یا اگر ہوئے بھی تو بہت ایک سینسٹائز مثلا چکوال کا علاقہ ہے, مثلا چھنگ کا علاقہ ہے, وہاں پہ ہوتے تھے. یہ پورا ایک سوشل فینومینن ملکی سطح پہ نہیں تھا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے اس کو ایک قومی سطح کا مسئلہ بنا دیا. اس لیے میں نے جیسے اشارہ کیا میں اس کو جوڑتا ہوں ہمیشہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے ساتھ. ابھی بھی جو ہمارے ہاں یہ پھر سے آپ کو ایک تحریک اٹھتی نظر آتی ہے اور ایک گرم جوشی نظر آتی ہے, یہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس سے الگ کر کے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا 1990 کی دہائی میں, اب پھر مجھے ہوتا دکھائی دیتا ہے. تو اس لیے یہ ایک پیچیدہ عمل بنتا چلا جا رہا ہے. اس لیے ہمارے علماء کی بنیادی ذمہ داری ہے, سٹیٹ کی تو ہے ظاہر ہے, سٹیٹ اس وقت مداخلت کرے گی جب جرم ہوگا, یعنی اس نوعیت کی گفتگو ہونے لگے گی کہ جس سے جذبات بھڑک رہے ہیں, لیکن اس فضا کو قائم کرنا کہ جس میں لوگ حدود سے تجاوز کرے یہ علماء کا کام ہے. سٹیٹ کی مداخلت جب ہم اس میں کرتے ہیں تو اس میں عام طور پہ پیچیدگیاں پیدا
ہوتی ہیں. سٹیٹ کی ایک بڑی نمائندہ اکائی ہے نا, یعنی گورنمنٹ, اس کے علاوہ آپ کو جیسے آپ نے علماء کو ایز انسٹیٹیوشن بیان کیا ہے, یعنی ایک جملہ بڑی نرمی سے اگر کسی طرح انجیکٹ کیا جا سکتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ اگر آپ کو کوئی قابل اعتراض مواد ملتا بھی ہے تو آپ اس کو نظر انداز کریں, دیٹس اٹ, اس کو شیئر نہ کریں. اس طرح جو ایک میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ جو ایک سینسٹیوٹی یا اوور سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے وہاں پہ, یعنی دوسری طرف بھی ٹھہراؤ آ جائے.
یہ کام آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا ہے, پی ٹی اے جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, یہ اس طرح کے میسیجز بھیجتی رہتی ہے, واٹس ایپ لوگوں کے پاس آتے ہیں, دیگر ایس ایم ایس آتے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو شیئر نہ کریں, یہ جرم بھی ہے, ایک اویئرنیس لوگوں میں وہ پیدا کرتے رہتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ جو محراب و ممبر اور اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بڑا رول ادا کرتی ہیں سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں, اور بہت ساری چیزیں آپ مثلا لوگوں کی خادم رضوی صاحب ہیں ان کی آپ میسیجز کو وائرل ہونے سے نہیں روک سکتے, ان کا ایک ہلکا اثر ہے جس کے اندر وہ چیزیں پھیلتی ہیں. تو اصل تو خادم رضوی صاحب ہی کو توجہ دلانی پڑے گی کہ آپ کی گفتگو, آپ خود سوچئے کہ وہ سوسائٹی پہ کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں. یہ کام علماء کے فورمز کو کرنا چاہیے جو ان سے وابستہ لوگ ہیں. آپ نے دیکھا یہ ایک جلالی صاحب تھے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہمارے یہاں, تو وہ یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ اصل رول علماء کو اور مذہبی نمائندوں کو کرنا پڑے گا.
سوشل پوٹینشیل جو آپ کا سماجی شعور ہے اس کو بلند کرنا, اس کی قوت کو استعمال کرنا, اسی سے تبدیلیاں آتی ہیں. اب ان کی سطح پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ میرے خیال میں بکی نہیں ہوتا یا اثر انداز نہیں ہوتا, وہ بلکہ ری ایکشن پیدا کرتا ہے اس کا.
اپنا سیگمنٹ یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. عمران بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی جوائن کیا. پروفیسر خورشید ندیم صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم امریکی سیاست کی بات کریں گے دو حوالوں سے. ایک تو تازہ ترین پبلک سرویز کیا کہہ رہی ہیں, دو سروے رپورٹس مختلف اداروں کی وہ ہمارے سامنے ہیں, ان کے کچھ فگرز ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس الیکشن میں ابھی اس وقت ویکسین کے معاملے کے اوپر دونوں صدارتی امیدوار ایک دوسرے کے جو بیانیہ ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. ویکسین کا معاملہ کتنی اہمیت رکھتا ہے, اس پہ ہم تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر خٹک صاحب, کو ڈائریکٹر ایتھنک میڈیا سینٹر ایٹ نیو یارک سٹی یونیورسٹی, پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں. سو ہم نان پارٹیزن بیسس پہ اطراف کا پوائنٹ آف ویو ان سے جانیں گے اور اس کے اوپر انالیسز ان کا لیں گے. آپ کو سرویز کا کچھ خاکہ بتاتے چلیں. ایک سروے رپورٹ جو سامنے آئی ہے جو کنڈکٹ کی ہے سی بی ایس نیوز اور یو گو نے, ان کا جو پولز ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سابق نائب صدر جو بائیڈن, ان کو بدستور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں 2020 کے ان انتخابات میں برتری اپنی وہ قائم رکھے ہوئے ہیں جو کم و بیش 8 سے 10% کی ہے. جو بائیڈن جو ہیں ان کو 52% ووٹوں کی حمایت حاصل ہے اور 42% صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو اپنے ووٹروں کی حمایت حاصل ہے. یہ قومی سطح کا فگر ہے اور اس میں بالخصوص اس میں جو وسکانسن جیسی جو اہم بیٹل گراؤنڈ جس کو سمجھا جا رہا ہے, اہم ریاست سمجھا جا رہا ہے, وہاں پہ یہ فرق جو ہے وہ کچھ کم ہوا ہے. 50% کی حمایت جو بائیڈن کو ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے 44% وہاں پہ حمایت موجود ہے. دوسری جانب ریئل کلیئر, یہ ان کے پولز ہیں اور وہ ڈیلی بیسس پہ پولز کرنے, مجھے ان کی میتھڈالوجی کا نہیں پتا. انہوں نے اسٹیٹ وائز کچھ فگرز دیے ہیں اور ان کے فگرز میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن میں زیادہ فرق نہیں ہے. جیسے فلوریڈا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان اگر دیکھا جائے تو بائیڈن کو 48% اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بھی 48% ووٹروں کی حمایت حاصل ہے. یہاں پہ یہ اسٹیٹ ٹائی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. پینسلوینیا میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن 44% اور ٹرمپ 42% ووٹروں کی حمایت رکھتے ہیں, سو نیک ٹو نیک ہے یہاں پہ بھی. مشیگن کے اندر جو بائیڈن 47% اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو 42% ووٹوں کی حمایت حاصل ہے. اوہایو میں بائیڈن 49 اور ٹرمپ 45% حمایت رکھتے ہیں. میزوری کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو برتری حاصل ہے اور وہ 49% ووٹروں کی حمایت حاصل کرتے ہیں, جبکہ جو بائیڈن کو 44% ووٹروں کی حمایت حاصل ہے. اس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں 5% کے ساتھ برتری حاصل ہے, لیکن نیو جرسی کے اندر 17% کے ساتھ جو بائیڈن لیڈ کر رہے ہیں. سو یہ کچھ تازہ ترین پولز ہیں. پولز کی حقیقت, ان کی ورتھ, اور خاص طور پہ ایسے میں جب الیکشن میں اور اس کے انعقاد میں اب کم و بیش 50 دن باقی رہ گئے ہیں, سو اس میں نمبرز کتنے اوپر نیچے جا سکتے ہیں, کیا کیا ایشوز اس کو افیکٹ کر رہی ہیں, بالخصوص ویکسین پہ بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں. پچھلے 2 دنوں میں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, وہ کہہ چکے ہیں کہ نومبر میں ویکسین جو ہے وہ امریکہ کے شہریوں کے لیے دستیاب ہوگی. اس کو جو بائیڈن نے تنقید اس کے اوپر کی, جواباً صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس پہ جو بائیڈن اور ان کی جو رننگ میٹ ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے ویکسین کے معاملے پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. جو بائیڈن اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو کہ یہ ویکسین آ جائے گی تو میں الیکشن ہارنے کی کاسٹ میں بھی چاہوں گا کہ یہ ویکسین آج ہی شہریوں کو دستیاب ہو, لیکن ان کے اپنے صدر کے جو بیانات ہیں اور اس کے اندر جس طرح ان کے بقول غلط بیانی کی گئی ہے وہ تشویشناک ہے. جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ ہیں, ہم تعارف کرا چکے, کو ڈائریکٹر ایتھنک میڈیا سینٹر، نیو یارک سٹی یونیورسٹی، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، میں نے کافی تفصیلی تمہید میں یہ فگرز بتانا تھے. آپ کی رائے پہلے سرویز کے بارے میں اور 50 دن پہلے کم و بیش بالکل نیک ٹو نیک یہ مارجن ہونا، یا بعض جگہوں پہ 6-8% کا فرق ہونا، مارجن آف ایرر کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا کیا اہمیت رکھتا ہے؟
بہت شکریہ افسر صاحب. دیکھیے 2016 کے انتخابات کے بعد گرچہ جو پبلک اوپینین پول یا عوامی رائے کے جو یہ جائزہ رپورٹس ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن 2016 میں سب کچھ غلط ثابت ہو گیا تھا. کیونکہ 2016 میں تو اگر ہم انہی پروجیکشنز کو دیکھتے تو پھر تو چاہیے کہ آج ہلری کلنٹن امریکہ کی صدر ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. لہٰذا ان جو نمبرز ہیں ان کو دیکھنا تو بہت ضروری ہے، ان پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے، اور جو فرق آپ نے بیان کیا مختلف پولز کے حوالے سے اس کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان تمام پولز کی بنیاد پر اس وقت کوئی حتمی رائے قائم کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہسٹوریکل ڈیٹا بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات سے تقریباً کوئی 80-90 دن پہلے جو نمبرز ہوتے ہیں پولز کے، اس میں انتخابات کے دن تک تقریباً 9% فرق آتا ہے. یعنی اگر فرض کیا صدر ٹرمپ آج جو ہے ان کا مارجن جو ہے وہ 8-9% ہے، یا کئی کچھ جائزوں میں شاید 12% بھی ہو، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جائزے ہوئے کہاں ہیں. کیونکہ جس طرح آپ نے بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس کا بیان کیا، اور یہی جو پرسنٹیجز آپ بتا رہے تھے کہ کہیں پر صدر ٹرمپ آگے ہیں تھوڑے پہ، یا بالکل بہت قریب ہیں، یا جو مارجن آف ایرر ہے، یعنی جب یہ عوامی جائزہ رپورٹس بنائی جاتی ہیں تو اس میں پہلے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غلطی کے امکان جو ہے وہ 3-4% ہے، بعد میں 4-5% ہوتا ہے. تو بہت ساری جگہوں پر اگر فرض کیا دو کینڈیڈیٹس کے درمیان فرق جو ہے وہ 4% ہے، تو وہ انگریزی میں اسے کہتے ہیں کہ یہ ود ان دی مارجن آف ایرر ہے، یعنی کہ یہ حتمی طور پر درست نہیں
ہے، کوئی بھی جیت سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جیت سکتا ہے،
بالکل ایگزیکٹلی. تو لہٰذا جب ہم بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس پر دیکھتے ہیں، تو آپ نے ریئل کلیئر پالیٹکس کا ذکر کیا اور وہ بہت اچھی، یعنی ایک اچھا سورس ہے کہ جہاں سے آپ کو بڑا اچھا اندازہ ہوتا ہے. اور آپ وہاں پر آپ دیکھیے تقریباً جتنا بھی فرق ہے دونوں کینڈیڈیٹس کے درمیان، چاہے بات ہو جارجیا کی، اوہایو کی، منیسوٹا کی، آئیوا کی، نیواڈا کی، ٹیکسس کی، یا فلوریڈا کی، آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہاں پر جو فرق ہے اٹ از ود ان، یا وہ مارجن آف ایرر کے درمیان ہے. یعنی کہ تقریباً دونوں برابر ہیں. یعنی اس بات کو ہم بالکل حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ان جائزوں کی بنیاد پر اگر آج انتخابات ہوتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جائزے تقریباً ہر ہفتے بھی لیے جاتے ہیں، کچھ جگہوں پہ روزانہ بھی اندازے لگائے جاتے ہیں، کچھ جگہوں پہ ہر 3-4 ہفتوں کے بعد بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ جوں ہم انتخابات کے قریب جا رہے ہیں تو جو لوگوں کا، جو ووٹرز کا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہوتا رہے گا، اور اس میں وہ چینجز ہمیں آنے والے دنوں میں مزید نظر آئیں گے.
جہانگیر خٹک صاحب آپ آ جاتے ہیں ذرا، ایگزیکٹلی کوئی حتمی نہیں ہے ابھی. اب ہم آتے ہیں ویکسین کے معاملے پہ. میں نے حوالہ دیا کہ دونوں صدارتی امیدوار ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. سو یہ ویکسین کا معاملہ کتنا کہنا چاہیے کہ پولیٹیسائز ہو رہا ہے، یا انتخابات میں ویکسین کتنی اہمیت رکھتی ہے؟
دیکھیے چونکہ امریکہ اپنی گزشتہ 100 سالہ تاریخ کے ایک سب سے مشکل دور سے گزر رہا ہے، کیونکہ امریکہ میں جو پہلے اس سے پہلے ایک بہت بڑی وبا آئی تھی وہ 1918 میں آئی تھی، اور اس کے بعد یہ 2020 یعنی تقریباً 102 سالوں بعد اتنی بڑی وبا آئی ہے، اور الیکشن اس وقت بھی ہوئے تھے اور الیکشن آج بھی ہو رہے ہیں. وہ صدارتی نہیں تھے، یہ صدارتی انتخابات ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایشوز ہمیشہ امریکہ میں، دیکھیے یہاں پر جو انتخابات کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جو آئیڈیاز جو ہے وہ فوقیت لیتے ہیں ایڈیولوجی پر، یعنی جو آپ کی جو بھی نظریہ ہے اس کی روشنی میں آئیڈیاز سامنے لائے جاتے ہیں، اور اسی کی روشنی میں نئے نئے پروگرامز آتے ہیں. لہذا چونکہ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ COVID-19 یا جو کرونا وائرس ہے یہ ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے لیے ویکسین کا تیار کرنا حالیہ تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اتنی تیزی سے ویکسین پر کام ہوا ہے. لہٰذا صدر ٹرمپ جو کہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں, اور صدر ٹرمپ کی جگہ میرے خیال میں کوئی بھی ہوتا تو ظاہر ہے ان کی خواہش یہی ہوتی اور ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ ووٹنگ سے پہلے پہلے کوئی ویکسین آ جائے, یہ ان کی خواہش ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس بات کا بارہا اظہار بھی کرتے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہوگا, جس طرح جو بائیڈن نے جس طرح آپ نے ان کے بیان کا ذکر بھی کیا کہ اگر میری اس پہ میں الیکشن بھی ہار جاؤں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن ہمیں ویکسین چاہیے, یہ وہ جذبہ ہے جو کہ میرا خیال ہے پیچھے کار فرما ہے. اور جہاں تک سیاست ہے, دیکھیے یہ تو موسمی سیاست کا ہے, اگر اس پہ سیاست نہ ہو تو پھر حیرانگی ہوگی,
تو یعنی اطراف سے سیاست بھی جاری رہے گی. بہت شکریہ آپ کا جہانگیر خٹک, آپ نے جوائن کیا, آپ پولیٹیکل کمنٹیٹر نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
السلام علیکم. پاکستان میں 7 رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کے صدارتی محل کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کے مزید قیدی رہا کر دیے ہیں اور قیدیوں کے تبادلے پر پیش رفت جاری ہے. صدارتی محل کے ایک ٹویٹ میں طالبان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ افغان سیکیورٹی فورسز کے باقی قیدیوں کو رہا کر دیں. اس سے قبل افغانستان کے قومی افہام و تفہیم کی کونسل کے ترجمان فریدوم خوازان نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم متوقع طور پر جمعرات کے روز دوحا روانہ ہونے والی ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کے تبادلے کے اقدامات جاری ہیں اور ان کے مکمل ہوتے ہی امن بات چیت کا آغاز ہو جائے گا. دریا اثنا قندھار صوبے کے فوجی اہلکار بریگیڈیئر یحییٰ علاوے نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے صوبے میں 4 افغان کمانڈو رہا کر دیے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے آج کسی وقت 2 مزید افغان فوجی کمانڈو رہا کیے جانے کی توقع ہے. افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے فوجی کمانڈوز کو رہا کر دیا گیا ہے اور افغان حکومت نے طالبان کے باقی قیدیوں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے. بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ چین نے ایک بار پھر مشرقی لداخ میں سرحدی خلاف ورزی کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا. تاہم چین نے ان الزامات کی تردید کی ہے. پیر کو بھارتی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے بعد طے پانے والے معاہدے کے باوجود چینی فوج نے اس علاقے میں پیش قدمی کی کوشش کی. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہفتے کو اس وقت پیش آیا جب چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نے لداخ کی تھسو جھیل کے جنوبی کنارے سے سرحدی حد بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کی جسے بروقت کاروائی کر کے ناکام بنا دیا گیا. دوسری طرف چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان شاؤ لی جیان نے پیر کو نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ چینی افواج لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی مکمل پاسداری کر رہی ہیں اور اسے کبھی عبور نہیں کیا گیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ سرحدی معاملات اور زمینی صورتحال پر دونوں ممالک آپس میں رابطے میں ہیں. بھارت نے لداخ میں چین کے ساتھ پیدا ہونے والی تازہ کشیدگی کے پیش نظر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے علاوہ بھوٹان اور نیپال کی سرحدوں پر بھی اپنی نگرانی سخت کر دی ہے. ایران اور 5 عالمی طاقتوں کے گروپ کے درمیان ہونے والی بات چیت کی قیادت کرنے والی یورپی یونین کی عہدیدار نے کہا ہے کہ شراکا سن 2015 میں طے پانے والے جوہری سمجھوتے کو قائم رکھنے کا عزم رکھتے ہیں, جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام کو پابندیوں میں نرمی کے بدلے محدود کرنا ہے. ہیلگا شمٹ نے ویانا میں ہونے والی ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں لکھا کہ بات چیت کے شرکا ایران سمجھوتے کو قائم رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں اور موجودہ چیلنجوں کے باوجود اس سمجھوتے کے مکمل اطلاق کو یقینی بنانے کا حل تلاش کریں گے. برطانیہ, چین, فرانس, روس اور جرمنی نے ان مذاکرات میں حصہ لیا جو اس سمجھوتے کو بچانے کی تازہ ترین کوشش ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے فرانسیسی فقاہیہ جریدے چارلی ایبڈو کی طرف سے پیغمبر اسلام کے مبینہ طور پر قابل اعتراض خواہ کے دوبارہ شروع شائع کرنے کے فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے بقول اس متنازع عمل کی وجہ سے مبینہ طور پر عربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور ان کے بقول اس اقدام کو آزادی صحافت یا آزادی اظہار کے اقدام کے طور پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو نے یہ متنازع خاکے ایک ایسے وقت میں دوبارہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب جنوری سن 2015 میں پیرس میں چارلی ایبڈو کے دفتر پر ہونے والے حملے میں مبینہ طور پر ملوث بعض افراد کے خلاف مقدمے کی سماعت بدھ کو پیرس میں شروع ہو رہی ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ فیس بک نے پاکستان سے آپریٹ ہونے والے ایسے جعلی اکاؤنٹس اور پیجز کو غیر فعال کر دیا ہے جن سے منظم مہم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ کمپنی کی داخلی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض نیٹ ورک خطے میں مربوط انداز میں مشتبہ سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے آن لائن پلیٹ فارم پر غیر اخلاقی مواد ہٹانے کے اپنے نئے اقدام میں 5 ڈیٹنگ ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔